بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، كسبياري كتاب شرح قداس جاري ہے. اس سے پہلے کہ ہم نئے باب سے درس کا آغاز کریں، پچھلے ایک درس میں ایک حدیث بیان کی تھی اس کتاب کے صفحہ نمبر 19 پر، باب من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب. اس باب کے اندر شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے شرح میں ایک حدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: اذا رأى احدکم ما یکره فلیقل اللهم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک. یہ روایت سے ندم ضعیف روایت ہے، تو اس کو نوٹ کر لیں. بارک اللہ فیکم. آج کے درس میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. یا بعض لوگ یوں بھی پڑھتے ہیں: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. دونوں ٹھیک ہیں. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، إلى آخر الآية سورة الإسراء آية نمبر 57. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلى آخر الآية سورة الزخرف آية نمبر 26. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إلى آخر الآية سورة التوبة آية نمبر 31. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى آخر الآية سورة البقرة آية نمبر 165. وفي الصحيح، يعني صحيح مسلم، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. یہ باب ہے، شیخ صاحب کے حسن تصنیف ہے کہ سب سے پہلے باب میں توحید کی اہمیت بیان کی ہے، اس کے بعد والے باب میں فضل التوحید وما يكفر من الذنوب، فضیلت توحید کی ہے، اس کے بعد والے باب میں توحید کی خاص فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ جنت میں بغیر حساب بغیر عذاب کے داخل ہونا. چوتھے باب میں باب الخوف من الشرک، شرک سے ڈرنے کا بیان. پچھلے درس میں پانچواں باب کیا تھا؟ دعوت، توحید کی طرف دعوت دینا. اب ایک چیز جو بہت اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، تفسیر کیا ہے، جس کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں کیا اس صحیح معنی کے مطابق ہے کہ نہیں. آج کے درس میں امام صاحب نے اس باب میں وہ دلائل مختصر طریقے سے وہ دلائل بیان کی ہیں جن سے کلمہ توحید کی صحیح تفسیر سامنے آتی ہے. اگر یہ تفسیر یہ مفہوم نہیں ہے کلمہ توحید کا تو پھر نہ تو دعوت میں کوئی خیر ہے اور نہ ہی توحید کی فضیلت کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی شرک سے ڈرنے کا حق ادا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ایسے شخص توحید کی اہمیت کو جاننے والا ہے. اور اس باب میں امام صاحب نے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے 4 آیتیں اور 1 حدیث بیان کی ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اپنے اس معروف اور پیاری اور عظیم کتاب میں جو ان کی اپنی فقہ ہے اور سمجھ ہے وہ تبویب میں ہے, جیسے کہ صحیح بخاری کا عمل تھا رحمہ اللہ, اور بہت کم جگہوں پر شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اپنی کچھ باتیں بیان کی ہیں تعلیق کے طور پر یا مختصر شرح کے طور پر, ورنہ باب ہے یا تبویب ہے اس کے بعد دلائل ہیں, قرآن مجید کی آیات ہیں, احادیث ہیں یا سلف کے اقوال ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے اپنے جو تعلیقات ہیں یہ مختصر شرح میں سے اس باب میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے کلمہ شہادت کی جو تفسیر ہے یا توحید کا جو مفہوم اور معنی ہے وہ بیان فرمایا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کے ہم تعلیق مختصر سی شرح پڑھیں, دیکھ لیتے ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے خود کیا فرمایا ہے اس موضوع کے تعلق سے. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس ترجمہ کی شرح اور اس کے بعد میں آنے والے جو ابواب ہیں وہ اسی کے تعلق سے ہیں, یعنی جتنی بھی اس کتاب کے جتنی بھی باقی ابواب آئیں گے ان سب کا تعلق اسی باب سے ہے, یعنی کلمہ شہادت کی تفسیر اور کلمہ کا صحیح مفہوم مثالیں دے کر اور پریکٹیکل لائف میں جو ایک مسلمان کس طریقے سے توحید پہ عمل کر سکتا ہے اس کے تعلق سے ساری باتیں ہیں جو بھی اس کتاب میں آگے انشاءاللہ آئے گا. پھر فرماتے ہیں اس میں سب سے بڑے اور سب سے اہم مسائل ہیں اس یعنی اس باب میں, وہ یہ کہ توحید کی تفسیر ہے اور کلمہ شہادت کی تفسیر ہے, اور جسے وضاحت کی ہے واضح امور سے, ان میں سے آیت الاسراء, آیت الاسراء اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب الاخر الایہ, سورۃ الاسراء نمبر 57. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں واضح بیان ہے اور رد ہے مشرکین پر جو صالحین کو پکارا کرتے تھے, صالحین یعنی صالحین کے لیے اولیاء اور صالحین کے لیے کوئی عبادات صرف کرتے تھے, جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ یہی ہی شرک اکبر ہے, کہ غیر اللہ کو پکارنا چاہے اولیاء و صالحین کیوں نہ ہو یہ شرک اکبر ہے. تو اس میں تفسیر کیا ہے کلمہ توحید کی, صرف العبادت لغیر اللہ, غیر اللہ کے لیے عبادت کو صرف کرنا, یہ معنی ہے کلمہ توحید کا, شرک کا یہ معنی ہے جو توحید کے ضد ہے. یعنی یہاں پر جو شرک کے بعض امور ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے, اور توحید کو سمجھنے کے لیے شرک کو سمجھنا بھی لازمی ہے, اور ضد سے ہی چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے, مکمل وضاحت. تو اولیاء و صالحین کو پکارنا, ان کے لیے کسی بھی عبادت کو صرف کرنا یہ شرک اکبر میں سے, اور شرک اکبر جو ہے وہ توحید کے ضد ہے اور منافی ہے. ومنها آية براءة, سورة التوبة سورة براءة کی جو آیت ہے, اتخذوا احبارهم ارباب ورهبانهم اربابا من دون الله الى اخر الآية, سورة التوبة آیت نمبر 31. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اہل الکتاب جو ہیں انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو ارباب بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا. یہ اس لیے نہیں کہ وہ، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ صرف ایک سچے معبود کی عبادت کریں، اور جو واضح تفسیر جس میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے وہ یہ ہے کہ علماء کی فرما برداری کرنا اور درویشوں کی فرما برداری کرنا اللہ تعالیٰ کی معصیت میں، یہ مراد ہے، نہ کہ ان کو پکارنا مراد ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کو رب بنایا گیا ہے. اور اسی طریقے سے قول الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام للکفار، ابراہیم الخلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی العظم میں سے، کافروں سے جب مخاطب ہوئے تو کیا فرمایا؟ اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانه سیهدین الى آخر الآیات. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فاستثنى من المعبودین ربه، تو ان معبودوں میں سے جن سے براءت کا اعلان کیا سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ تعالیٰ ہی کو مستثنا کر دیا ہے جو سچا رب ہے، جس نے پیدا کیا ہے، اور باقی جتنے بھی معبودات ہیں سب سے براءت کا اور بیزاری کا اعلان کیا ہے. یہی معنی ہے کلمہ توحید کا. اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ جو براءت ہے، جو بیزاری ہے، اور یہ جو دوستی ہے، یہی تفسیر ہے کلمہ شہادت کی، شہادت اللہ الہ الا اللہ. پھر فرمایا وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، یعنی جی کس میں في عقبه، ہاں یہ نوٹ کر لیں، في عقبه تا مربوطہ نہیں ہے، یہ ہا ہے، فی عقبتی غلط ہے، فی عقبی ہی، یہ تا مربوطہ پرنٹنگ غلطی ہے، ٹھیک کر لیں، بارک اللہ فیک. ومنها آیت البقرہ، سورہ بقرہ کی آیت جو کافروں کے تعلق سے ہے، جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما هم بخارجین من النار، وہ کبھی جہنم کی آگ سے نکلنے والے نہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ اپنے معبودوں کو، اپنے انداد کو پسند کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے مانند، جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے، اسی طریقے سے وہ اپنے ان معبودات، باطل معبودوں سے بھی ویسی محبت کرتے تھے. تو اس سے یہ دلیل ہمیں ملتی ہے، ثبوت ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے، عظیم محبت کرتے تھے، لیکن اس محبت کی وجہ سے وہ دار اسلام میں داخل نہ ہو سکے. تو پھر اس کا کیا کہنا جو غیر اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ، یا اس شخص کے بارے میں کیا کہنا جو صرف غیر اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خیالی باتیں ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لے کے آتا ہے لیکن وہ محبت اللہ تعالیٰ سے بھی کرتا ہے یقیناً، لیکن غیر اللہ سے محبت بھی کرتا ہے. چلو یہ تو بات سمجھ میں آج ممکن ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت سے زیادہ وہ غیر اللہ سے محبت کرے؟ ممکن ہے؟ کوئی حقیقت ہے کہ نہیں؟ کوئی مثال؟ مشرکین عرب، اچھا اس سے واضح مثال لیتے ہیں، کرسچن کیا کہتے ہیں، کس کو زیادہ پکارتے ہیں، جیسس کرائسٹ زیادہ کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پکارتے ہیں؟ تو زیادہ محبت کس سے ہے؟ جس کو زیادہ پکارتے ہیں کہ نہیں، حقیقت ہے کہ نہیں. اچھا اس شخص کے بارے میں کیا کہنا جو یہ کہتا ہے کہ میں نے جب بھی پکارا یا غوث کہا، زندگی ساری جب بھی پکارا یا غوث کہا، ایک مرتبہ کسی اور بزرگ کا نام لینا چاہا، میرے منہ سے یا غوث ہی نکلا، یہ کس سے محبت زیادہ کرتا ہے؟ زندگی ساری ایک مرتبہ اللہ یا اللہ نہیں کہا، زندگی ساری اس کے بقول کہ جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا، ایک مرتبہ کسی اور پیر بزرگ کا نام لینا چاہتے ہو زبان پر یا یا غوثی تھا. تو یہ کس سے محبت کرتا ہے؟ واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے. یاد رکھیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بھی زبان پر ہوتا ہے زیادہ. جس نے ایک مرتبہ بھی اپنے رب کو زندگی بھر نہیں پکارا اس کے قول کے مطابق, تو کیا وہ غوث سے زیادہ محبت کرتے اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ سبحان اللہ. اور اسے ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت صرف ایک دعویٰ رہ جاتا ہے. اس لیے شیخ صاحب نے تیسرا جملہ کیا فرمایا, اس شخص کے بارے میں کیا کہنا, کہ جو صرف غیر اللہ کو جو صرف غیر اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہی نہیں ہیں, تو ایسے شخص کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. اور اس کی مثال یہی ہے کہ زندگی ساری ایک مرتبہ رب کو جو نہیں پکارتا وہ اس قابل بنی کو یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں. اللہ المستعان. اور پھر حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم ماله ودمه وحسابه على اللہ. اب ذرا غور سے سنیں, شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بڑی پیاری اور عظیم تعلیق اس حدیث کے تعلق سے فرمائی ہے. حدیث پہلے بتا دوں, من قال جس نے کہا, کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ. ٹھیک, زبان سے تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ, کافی ہے؟ نہیں کافی. سن اگلا جملہ سن لے, وکفر بما یعبد من دون اللہ, اور اس نے جھٹلایا ہر اس چیز کو جس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کی گئی ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی عبادت کی گئی ہے. نتیجہ حرم ماله ودمه وحسابه على الله, اس کا مال اس کا خون حرام ہے اور اس حساب اللہ تعالیٰ پر ہے. یعنی مال اور خون اس وقت تک حرام اس کا نہیں ہوا جب تک کہ یہ دو چیزیں اس کی زندگی میں نہ آئیں. پہلے قول لا الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ الکفر بما یعبد من دون اللہ. آیت کریمہ میں کیا ہے؟ جی سورۃ البقرہ کی آیت میں نہیں, سورۃ البقرہ کی آیت میں جس میں یہی مفہوم ہے لیکن لفظ اور ہے. کیا آیت ہے؟ آیت بتائیں. ہاں تو بتائیں نا. لا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقہ لا انفصام الی آخر الآیۃ. عروۃ الوثقہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس سے پہلے کیا فرمایا؟ ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. کفر بالطاغوت ایمان باللہ سے پہلے بیان فرمایا ہے. اگر کفر بالطاغوت نہیں ہے تو پھر ایمان باللہ ہی نہیں ہے, ناممکن ہے. حدیث میں وہی مفہوم ہے, من قال لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے, وکفر بما یعبد من دون اللہ. آٹھویں شرط کیا ہے کلمہ توحید کی؟ الکفر بالطاغوت. دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت اور یہ حدیث کہ جب تک طاغوت, طاغوت سے مراد ہر وہ ذات جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی گئی ہے. اگر اولیاء و صالحین انبیاء ہیں, فرشتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں, تو وہ طاغوت نہیں ہیں. لوگوں نے ان کو طاغوت بنایا ہے, ان کو معبود بنا کر, وہ ان سے بری ہیں. اب ذرا تعلیق سنیں, بڑی پیاری تعلیق ہے, غور سے سنیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں, وهذا من اعظم ما يبين معنى لا اله الا الله. اور یہ حدیث, یعنی اس حدیث میں سب سے عظیم معنی ہے جس سے لا اله الا الله کا معنی بیان ہوتا ہے. فانه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. سنیں, صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے مال اور خون کی حرمت کے. یعنی مال اور خون اس وقت تک حرام نہیں ہوتا, یعنی قتل اس شخص کا حرام نہیں ہوتا, کافی نہیں اگر صرف زبان سے کہتا ہے. کسی نے کلمہ زبان سے پڑھ لیا بس مومن ہو گیا, نہیں, ابھی بھی کچھ باقی. کیا باقی ہے؟ بل ولا معرفت معناها مع لفظها, بلکہ لفظ تو کہہ دیا زبان سے, معنی کو بھی جان لیا ہے, صحیح معنی کیا ہے, ابھی بھی وہ خطرے میں ہے, اس کا خون اس کا مال ابھی بھی, اس کی حرمت ابھی بھی باقی ہے. بل ولا الاقرار بذلك. اچھا, معنی صحیح معنی سمجھ لیا ہے لیکن کہیں اقرار نہیں کرتے، اب اس نے اقرار بھی کر لیا ہے، تیسری سب سے پہلے زبان سے کہا، دوسری بات یہ ہے کہ معنی کو بھی سمجھا، تیسری اس پہ اقرار بھی کیا کہ یہی صحیح معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، ابھی بھی اس کا خون اور اس کا مال جو ہے وہ حرام نہیں ہوا. بل ولا کونہ لا یدعو الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بلکہ یہ بھی کافی نہیں ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے، وحدہ لا شریک لہ، یہ بھی کافی نہیں ہے. تو پھر کیا باقی ہے؟ ایک اہم چیز باقی ہے، بل لا یحرم مالہ ودمہ حتی یضیف الی ذلک الکفر بما یعبد من دون اللہ. اللہ اکبر. جب تک ان سب چیزوں کے ساتھ جتنے بھی اقرار کر چکا ہے، عمل بھی وہ کرتا ہے، لیکن الکف بعبد من دون اللہ یہ باقی ہے، باطل معبود جتنے بھی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی گئی ہے، جب تک ان کو نہیں جھٹلاتا اپنے دل کے یقین کے ساتھ، تو ایسا شخص دار اسلام میں داخل نہیں ہوا. اللہ اکبر. یہ حدیث ہے، یہی ہے کہ نہیں حدیث؟ قال لا الہ الا اللہ، قال ہے تو سمجھا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھا بھی، اقرار بھی کیا ہے اور عمل بھی کیا ہے کہ پکار صرف اللہ تعالیٰ، کسی اور کو پکارتا نہیں ہے، لیکن جتنی باطل معبودات ہیں ان کو جھٹلاتا نہیں ہے. فرشتے کی عبادت کی گئی ہے، انبیاء کی عبادت کی گئی ہے، اولیاء کی عبادت کی گئی ہے، کہتے نہیں یہ عبادت کے لائق ہیں لیکن میں عبادت نہیں کرتا ان کی، لیکن ان کی عبادت کی جا سکتی ہے، تو ایسے شخص دار اسلام میں داخل ہوا؟ نہیں داخل ہوا. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ اس حدیث میں شرط ہے. شرط کیا ہے؟ وکفر بما یعبد من دون اللہ. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فان شک او توقف لم یحرم ماله ولا دمه. اچھا، اگر وہ شک کرتا ہے تب بھی کافی نہیں ہے. او توقف، کہتے شک تو نہیں لیکن میں متوقف ہوں، پتہ نہیں صحیح پتہ نہیں غلط ہے، متوقف ہے نہیں، تب بھی اس کا مال اور خون حرام نہیں ہے. یعنی یقین کر لینا ہے، جو بھی شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کی، سب پہ یقین کرنا ہے، اور ان میں سے بہت اہم شرط ہے، جو آخری جو آٹھویں شرط ہے، الکفر بالطاغوت یا الکفر بما یعبد من دون اللہ. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کتنی عظیم مسئلہ ہے یہ جو بیان کیا گیا ہے، اور کتنی ہی واضح بیان ہے، اور کتنی ہی عظیم حجت ہے جو مخالف اور منازع کو یعنی کہ کمر توڑ دیتی ہے اور اس کو خاموش کرا دیتی ہے. اور بالکل جو منازع جتنے بھی مخالفین موجود ہیں جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کلمہ توحید کے معنی نہیں ہے، تم لوگوں نے تو مسلمانوں کو بھی کافر بنا دیا ہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہیں، ہم نے کسی مسلمان کو یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کلمہ توحید کا صحیح مفہوم نہیں کوئی شخص جانتا تو جان لے، وہ جاہل ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، وہ جان لے، اور اگر وہ جان چکا ہے تو اس پہ عمل کرنا لازم ہے، اور اگر وہ عمل کر رہا ہے تو دل کے یقین کے ساتھ جتنی بھی باطل معبودات ہیں سب سے بیزاری کا اعلان کرے کہ وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، ان کی عبادت جائز نہیں ہے، اور ان کے لیے کوئی بھی عبادت صرف کرنا شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اب آئیے دیکھتے ہیں شیخ فضیلۃ الشیخ العلامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کے اس باب پر مختصر سی شرح. شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مصنف نے یہاں پر کلمہ توحید یا توحید کی تفسیر اور کلمہ شہادت کی تفسیر بیان کی ہے جو اس کے لفظ سے موافقت رکھتا ہے، اور اس کے ضد سے اس معنی کو بیان کیا ہے، کیونکہ ضد سے ہی، ضد کو بیان کرنے سے ہی کسی چیز کی وضاحت مکمل ہوتی ہے. اور اس باب میں اور اس باب کو اس لیے بیان کیا ہے تاکہ توحید کی حقیقت کو جان لیا جائے، اور توحید کی حقیقت یہ ہے، هو افراد العبادة وتخصيصه بها وجميع انواع العبادة، کہ اللہ تعالیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کو صرف کرنا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ایک جاننا، عبادت کے تعلق سے، اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہر قسم کی عبادت سے، اور اس پر اپنے دل سے ایمان رکھنا، اور اپنے بدن کے اعضاء سے اس پر عمل کرنا، اور یہ کہنا وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ عطف ہے دال کا مدلول پر، وہ مدلول کیا ہے؟ توحید ہے، توحید ہی کلمہ شہادت ہے، دونوں کوئی فرق نہیں ہے. پھر پہلی آیت کریمہ کے تعلق سے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، اس سے پہلے شیخ صاحب فرماتے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، قل کہہ دے اے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم ادعوا الذین زعمتم من دونہ، پکارو ان کو جن کو تم دعویٰ کرتے اللہ تعالیٰ کے سوا، فلا یملکون، وہ مالک نہیں ہے کس چیز کی؟ کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نہ تو مشکل کو ختم کر سکتے ہیں، کسی نقصان کو نہ تو دور کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس نقصان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل کر سکتے ہیں، یا اس یا ہلا سکتے ہیں. شہباز رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو ایسی چیز کو پکارنا یا دعا کرنا جو نقصان سے نہیں بچا سکتی یا نفع نہیں پہنچا سکتی اللہ تعالیٰ کے سوا، یہی شرک ہے، اور اس کی ضد جو ہے توحید ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان قل ادعو اے قل یا محمد، کہہ دیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پکارتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے توبیق اور تقریع ہے، یعنی پکارو تم اپنے ان معبودوں کو جن کو تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکارا ہے، ان کو عبادت صرف کی ہے. تو یہ سب جتنے بھی معبود ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا تمہیں نقصان سے نہیں بچا سکتے، اور نہ ہی اس نقصان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر سر میں کوئی درد یا تکلیف ہے تو اس سر سے ہٹا کر پاؤں تک نہیں لے کے آ سکتے، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے. بلکہ جتنی بھی مشکلات ہیں، جو بھی نقصان ہیں، جو بھی تکلیفیں ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی دور کر سکتا ہے. جتنی بھی خوبیاں اور اچھائیاں اور بھلائیاں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی لا سکتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تعلق سے اولئک الذین یدعون، ان سے مراد شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ جو فرشتے اور انبیاء اور صالحین کو پکارتے ہیں. اور ایک تصویر میں آئی ہے کہ صالحین جن تھے جن کو پکارا گیا، اور اس معنی میں کوئی فرق نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ جن ان سے مراد ہیں جو سنے کو صالح جن تھے، بعض انسان جو ہیں وہ ان کو پکارا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، پھر یہ جن جو ہے اسلام قبول کر چکے، دار اسلام میں داخل ہو گئے، توحید کو سمجھ لیا، لیکن یہ جو انسان کو پکارتے تھے وہ اپنے شرک پر قائم رہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور یہ خبر بیان کی کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان چیزوں کی، یا ایسی ذاتوں کی شرک کرتے ہیں جو چیزیں خود اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں اور توحید پر قائم ہیں. تو شب عباد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر فرشتے، انبیاء اور صالحین، اور کئی جو تفسیر ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ان میں جنوں کا ذکر بعض مفسرین نے جنوں کا ذکر کیا، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح جن بھی ہو سکتے ہیں، انس میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور صالحین، انبیاء اور فرشتے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے سب سے عظیم اولیاء ہیں. لذلک قال، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یعنی یہ جو نیک اور صالح بزرگ ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے باوجود بھی وہ کسی کو نقصان سے نہیں بچا سکتے، مشکل کشا نہیں ہے، نہ ہی حاجت روا ہے، یعنی اور نہ ہی اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف پھیر سکتے ہیں. تو ان کے علاوہ جو بت ہیں من باب اولا وہ اس پر قادر نہیں ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے نیک جو صالح ہیں، انبیاء، فرشتے اور صالحین، اگر یہ کام نہیں کر سکتے، کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے یا کسی کا نقصان یا مشکل نہیں دور کر سکتے. تو جو بت ہے, جو پتھر, جو درخت ہے, جن کو پکارا گیا اللہ تعالیٰ کے سوا, وہ کہاں ایسا عمل کر سکتے ہیں, یعنی نفع اور نقصان کی بات ہو رہی ہے. تو من باب اولا جو بت ہیں اور درخت ہیں اور اوثان ہیں, یہ اس پر قادر ہی نہیں ہے. اور وسیلے سے مراد اللہ تعالیٰ کی قرب, اللہ تعالیٰ کا قرب و نزدیکی حاصل کرنا, ایہم اقرب, کہ ان میں سے کون زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے, اجتہاد کرتے ہیں عبادت میں اور وسیلہ نیک اور صالح اعمال سے کرتے ہوئے ان کا آپس میں مسابقہ ہوتا ہے کہ کون زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرتا ہے, اور مختلف قسم کے عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرتے ہوئے. ویرجون رحمت ویخفون عذاب, یہ عمل کیوں کرتے ہیں, یہ کس لیے زیادہ نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کیونکہ رکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت کی, اللہ تعالیٰ کی جنت کی, اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور جہنم سے ڈرتے رہتے ہیں. تو جن کی یہ حالت ہے تو ان سے استغاثہ کیسے کیا جا سکتا ہے, جن کی خود یہ حالت ہے, جو اپنے رب کے محتاج ہیں, جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں, جو خود توحید پر قائم ہیں, تو ان کو شریک کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ جو خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں, جو خود اپنے رب سے امید رکھتے ہیں خیر کی, رحمت کی, جنت کی, جو خود اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں, جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں, تو ان کو کیسے معبود بنایا جا سکتا ہے؟ تو وہ اس کے قابل ہی نہیں ہیں. اور دوسری آیت کریمہ میں وَقَوْلُهُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تفسیر ہے توحید کی, جس کا معنی یہ ہے اننی براء کقولنا لا الہ, میں بری ہوں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا, عظیم آزمائش تھی, شدید آزمائش تھی, زندگی بھر آزمائشیں تھیں, سبحان اللہ. سب سے پہلی آزمائش آنکھ کھلی مشرک گھرانے میں, باپ مشرکوں کا سردار ہے, بتوں کی عبادت عام ہے, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے, سبحان اللہ. ایک جوان پوری قوم میں, پوری بستی میں صرف ایک ایسا جوان ہے جو توحید پر قائم ہے, باقی سارے کے سارے شرک پر ہیں. دعوت دی اپنے باپ سے, اپنے گھر سے ابتدا کی, باپ نے دھمکی دی, گھر سے نکال دیا, اپنی قوم کو جا کے دعوت دی, انہوں نے دھتکار دی دعوت کو, یہاں تک کہ جلتی ہوئی شدید ترین عظیم آگ میں پھینک دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے, یہ معجزہ تھا, آیت تھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے, ابراہیم اور خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے بچا لیا. قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم. دعوت کیا تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ دعوت میں سے ایک یہ دعوت تھی, کلمہ توحید کی طرف مختلف انداز سے دعوت دی, مختلف انداز. اس میں ایک انداز یہ بھی ہے, قال واذ قال ابراہیم لابیہ وقومہ اننی براء مما تعبدون. ہم کہتے ہیں کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. دو ارکان ہیں, پہلے رکن ہے لا الہ, دوسرا رکن ہے الا اللہ. پہلے انکار ہے, پھر اقرار ہے. اب دیکھیں کس طریقے سے لا الہ الا اللہ کو عملی مثال دے کے مکمل وضاحت کے ساتھ اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں. پڑھو, لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا, سمجھایا نہیں سمجھے. اچھا, اپنے والد اور اپنے قوم سے واضح الفاظ میں کہا, اننی براء مما تعبدون, جن کو تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بری ہوں, میں ان سے بیزار ہوں, یعنی میں ان کی عبادت نہیں کرتا, میں ان کو معبود بھی نہیں مانتا, وہ باطل معبود ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود, کوئی سچا معبود نہیں ہے. لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے, بات ختم ہو گئی. الا استثناء ہے, سوائے ایک معبود ہے. کون ہے؟ اللہ فطن, جس نے مجھے پیدا کیا ہے. جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی عبادت کے لائق ہے, وہی عبادت کا حق رکھتا ہے. جس نے پیدا نہیں کیا وہ عبادت کا حق ہی نہیں رکھتا, وہ اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. واضح ہے, لا الہ الا اللہ لا معبود بحق الا اللہ، یہ معنی ہے، اور دوسرے لفظوں میں اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانه سیهدین الى آخر الآیات. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اننی براء مما تعبدون کا قولنا لا الہ، جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ، وقوله الا الذی فطرنی کا قولنا الا اللہ، والفطر الخلق، فطر سے مراد خلق ہے. تو اس سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ توحید کا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت سے بیزاری کا اعلان کرنا، اظہار کرنا اور اس کا انکار کرنا، یعنی غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرنا اور اس کو باطل سمجھنا اور اس پر اپنا عقیدہ مضبوط کر لینا، یقین کر لینا اور اس پر رد بھی کرنا، اور توحید صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے قائم کرنا، اور وہ اس طریقے سے کہ جتنے بھی عبادات ہیں سارے کے سارے عبادات صرف اس اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنا. پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے جو تعلیق تھی ان کے تعلق، شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتخذوا احبابهم ربانهم اربابا من دون اللہ، سورۃ التوبہ کی جو آیت ہے اس کے تعلق سے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور بے شک توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، چاہے جس کی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی راہب ہو یا کوئی عالم ہو یا کوئی نبی ہو یا کوئی نیک اور صالح بزرگ ہو، جیسا کہ یہودیوں نے کیا تھا کہ انہوں نے اپنے احبار علماء کو اپنا رب بنا لیا، اور نصارہ نے اپنے جو درویش تھے، رہبان تھے، عباد تھے، ان کو اپنا رب بنا لیا، اور وہ اس طریقے سے کہ وہ حلال اور حرام کے تعلق سے، یعنی جو چیز حرام تھی اس کو حلال کر دیا اور ان لوگوں نے مان لیا، اور جو حرام تھی اس کو اور جو حلال تھی اس کو حرام کر دیا اور ان لوگوں نے ان کی بات کو مان لیا بغیر دلیل کے، اگرچہ وہ شریعت کے مخالف ہی کیوں نہ ہو، اور اگرچہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں ان کے جو رسول جو ان کی طرف بھیجے گئے ہیں، اگرچہ ان کے مخالف یہ علماء اور بزرگ اور درویش ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں تحریم اور تحلیل کے معاملے میں، پھر بھی یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مخالف ہے اور نبی کی تعلیمات کے مخالف ہے، تب بھی اپنے ان علماء اور درویشوں کی پیروی کرتے تھے. تو اس سے ان لوگوں نے ان کو اپنا معبود بنا لیا اس عمل سے. کیوں؟ کیونکہ فرما برداری بھی عبادت ہے، اور فرما برداری کو انہوں نے صرف کر دیا ان علماء اور بزرگوں کی طرف، اور شریعت کے خلاف جو کہ فتاوی تھے جانتے ہوئے، یعنی کہ انجانے میں، اور بلکہ ان کے اقوال کو شریعت سے بھی آگے سمجھ لیا. جیسے کہ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے حدیث میں آیا ہے فتلک عبادتہم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ان کی عبادت ہے کہ فرما برداری اس حد تک کرنا کہ حلال کو حرام کر لینا اور حرام کو حلال کر دینا، اور ان کی پیروی کرنا اس معاملے میں حق کو جانتے ہوئے، یعنی کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ شریعت کے خلاف بات ہے. اگر پتہ نہیں تھا تو پھر عالم کے ذمہ ہے، عوام الناس کا ذمہ نہیں ہے. عالم نے اگر فتویٰ دیا ہے اور وہ عالم ہے، اگر اس نے جان بوجھ کے حقیقت کے خلاف فتویٰ دیا تو اس کی پکڑ ہوگی، اگر اجتہادی غلطی ہے تو اس کو اجر ملے گا، لیکن اگر جان بوجھ کے غلط فتاوے دیتا ہے، شریعت کے خلاف ہی باتیں کرتا ہے، قرآن اور سنت کے خلاف فتویٰ دیتا ہے جان بوجھ کر، اور جو ماننے والا ہے، جو جاننے والا ہے، جو سننے والا ہے، اس کو بڑا عالم سمجھتا ہے، حق کو جانتے ہوئے بھی، قرآن اور سنت کے واضح دلائل کو جانتے ہوئے بھی، یقین کے ساتھ، شک نہیں، یقین کے ساتھ جانتا کہ یہی حق ہے، پھر بھی وہ اس عالم کے قول کو آگے کر لیتا ہے اور اس کی پیروی کر لیتا ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس بزرگ کو، اس عالم کو شریک ٹھہرا دیا ہے. جیسا فرماتے ہیں تو اس سے، اس طریقے سے وہ شرک کرنے والا ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے اس شرک سے جو یہ کیا کرتے ہیں. پھر ایک فائدہ شیخ باز رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، بڑا پیارا فائدہ ہے، فرماتے ہیں جو قبر پرستی کرنے والے ہیں ان کے تعلق سے، ان لوگوں نے جو قبر میں دفن ہو چکے ہیں، یعنی بزرگ ان کو معبود بنایا اللہ تعالیٰ کے سوا، واجب تو یہ ہے، ہمارے اوپر واجب یہ ہے جو حق کو جانتے ہیں، یعنی کہ ان کو حق سمجھائیں، مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کریں، کیونکہ ان کا جو عمل ہے کفر ہے، بلکہ سب سے عظیم کفر ہے، لیکن ان کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کو حق بیان کیا جائے گا تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے. اگر حق کو بیان کرنے کے بعد وہ اپنے اس شرک پر اصرار کرتے ہیں تو ان کو قتل کیا جاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے جو ان پر حد قائم کر سکے. یعنی قتل کرنا اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو افراد الناس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پہلے تو کفر فتوا لگائے ان پر، یہ ان کا کام نہیں ہے. نمبر دو، اگر کفر بھی ان کو ثابت ہو جاتا ہے تو حد قائم کرنا افراد الناس کا کام نہیں ہے، یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے اور اس کے جو نائب ہیں ان کی ذمہ داری ہے، جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ حد قائم کرتے ہیں. اگر وہ نہیں کرتے بالفرض، یا اس کو شرک نہیں سمجھتے، تو پھر کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی تنظیم بنا لے، اپنا گروپ بنا لے، اپنی جماعت بنا لے اور اپنا ایک امیر مقرر کر لیں، کیونکہ یہ جو حکمران ہے یہ صحیح شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا بلکہ یہ شرک کو سپورٹ کرتا ہے، خود بھی شرک کرتا تو مشرک ہو گیا ہے، ابھی حکمران بھی کافر ہے اور اس کے چاہنے والے ووٹر بھی کافر ہیں، اس کے پارلیمنٹ بھی سارے کافر ہیں، اس کے فوجی بھی سارے کافر ہیں، اور جو بھی اس کے ماتحت رہتے ہیں اس کو حکمران مانتے ہیں وہ بھی کافر ہیں. اب کافر تو ہو گئے، اس پہ حد بھی قائم کرتے ہیں، پھر یہ جماعت والے اپنے جو ہے کاروائیں کرتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں، خود کچھ حملے کرتے ہیں اور کہتے ہیں فتق اللہ مستطعتم، کہ ہمارے پاس یہی طاقت، یہی کچھ کر سکتے تھے. تم سے کس نے مطالبہ کیا ہے؟ کہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے حد قائم کرنا ہے، تم لوگوں نے تکفیر کرنی ہے؟ فیصلہ کرتا ہے قاضی، جو عالم ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کافر ہے کہ نہیں، حجت قائم کرتا ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے حجت قائم کر سکتے ہیں کسی پر، پوری امت پہ نہیں، پورے ملک کے لوگوں پر نہیں، ایک شخص آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ اس سے گفتگو کرتے ہیں، آپ حق بیان کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں، حجت قائم کر لیتے ہیں، اگر وہ قبول کر لیتے تو الحمدللہ، قبول نہیں کر اس پر حجت قائم ہو گئی ہے، لیکن آپ اس پر ہاتھ انگلی تک اٹھا نہیں سکتے کیونکہ یہ آپ کا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ افراد الناس سے نہیں کیا، حدود اور تعزیرات کا حق حکمران وقت کو ہے. مجھے ایک دلیل دکھا دیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، جتنی بھی ایسے امور کا محرمات کا ارتکاب کیا جن پر حد مقرر ہے، شراب پی گئی، کوڑے مارے گئے، کس کی اجازت سے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے. زنا کیا گیا، سنگسار کیا گیا، کس کی اجازت سے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے. کہتے وہ تو نبی تھے، اس اجازت تھی. اچھا، سب وقت صدیق کے زمانے میں، سید عمر فاروق کے زمانے میں، سید عثمان غنی کے زمانے میں، سیدنا علی بن طالب کے زمانے میں، یا کسی بھی خلافت راشدہ کے زمانے میں، یا ان کے بعد میں آنے والے خلافہ کے زمانے میں، یا حکمران کے ہوتے ہوئے کسی عالم نے، امام احمد رحمہ اللہ، امام اہل سنہ والجماعہ، ان کے زمانے میں معتزلہ حکمران تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی حد قائم کی ہے؟ کیا شراب نہیں پیتے تھے لوگ اس زمانے میں؟ کیا زناکاری نہیں کرتے تھے؟ کیا قتل نہیں کرتے تھے؟ کیا ایسے امور کا محرمات کا ارتکاب نہیں کرتے تھے جن پر حد مقرر ہے شرعاً؟ سبحان اللہ. اچھا، آپ یہ جانتے ہیں کہ امام صاحب کی جب وفات ہوئی، ایک علمی بات کرتے تھے آخر میں، جب امام احمد رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، جنازے میں کتنے لوگ شریک تھے جانتے ہیں کوئی؟ جنازے میں کتنے لوگ شریک تھے؟ نہیں، 25 لاکھ، 2.5 ملین کہا جاتا ہے. امام احمد رحمہ اللہ اتنے لوگ تھے. دیکھنے والے نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ایسا جنازہ زندگی میں نہیں دیکھا، جس کو خبر ملی ہے وہ شریک ہوا ہے، جس کے پاس اتنی طاقت ہو عوام کی، جن پر کوڑے برسائے گئے ہوں جیل کے اندر، ایک رات میں کئی مرتبہ، ایک وقت میں 150 کوڑے بھی مارے گئے تھے، ظلم کیا گیا، ستایا گیا، باہر لوگ قلم دوات لے کے منتظر تھے کہ امام صاحب کیا فرماتے ہیں، تاریخ لکھی جا رہی تھی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے لیے مجھے بتائیں، انہوں نے کبھی ڈیمونسٹریشن کی ہے؟ کبھی مظاہرات کا راستہ اختیار کیا ہے؟ حکمران بدعقیدہ ہیں، معتزلی ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، کئی علماء کو قتل بھی کیا گیا ہے خلق القرآن کے فتنے میں، اور کئی پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے ہیں، لیکن ایک مرتبہ بھی اپنے چاہنے والوں میں سے نہ خود لیڈر آگے بنے اور ان کو اپنے پیچھے چلا کر مظاہرات ڈیمونسٹریشنز کا راستہ اختیار کیا، اور نہ ہی اپنے چاہنے والوں میں سے کسی کو آگے کر کے ان کو اکسائے حکمران کے خلاف. کیا کرتے رہے زندگی ساری؟ دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، حکمران کے لیے دعا کرتے رہے. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک خلیفہ گیا، ظلم کرتے کرتے مر گیا، دوسرے بھی گیا، تیسرا بھی گیا، چوتھے نے توبہ کر لی. دعا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ راستہ ہے سلف کا، یہ طریقہ ہے سلف کا. آج جتنی بھی امت میں آپ دیکھتے ہیں خون خرابہ اور دھماکے، قتل و غارت، مسلمانوں کو قتل عام کرنا، غلطی کہاں پر ہوئی ہے؟ کس سے ہوئی ہے؟ یہودیوں کو کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں، یہ ہمارے دشمن ہے، ہندو ہمارے دشمن ہے، ان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ یہ سارا کام کروا رہی ہے، نصارہ ہمارے دشمن ہے. کبھی اپنے گربان میں جھانک کر بھی دیکھے، یہ تو سچ ہے کہ سب ہمارے دشمن ہے، کوئی شک نہیں اس میں، سب ہمارے دشمن ہے. یہ بد امنی چاہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، مسلمان ملک میں بد امنی چاہتے ہیں، خون خرابہ چاہتے ہیں، امت کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کی خواہش ہے. پوری کون کر رہا ہے؟ مجھے ایک یہودی کا نام بتا جس نے خود کچھ حملہ کیا ہو. جانتے ہیں جتنے خود کچھ حملے ہوئے ہیں کسی مسلمان ملک میں بھی ہوئے ہیں؟ ایک یہودی کا نام جانتے ہیں؟ ایک ہندو نے کیا خود کچھ حملہ آج تک؟ کرنے والے کون ہیں؟ اپنے بچے ہیں، اپنے بیٹے ہیں، اپنے بھائی ہیں. کس نے اکسایا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ یہ جو بھی تمہارے سامنے تمہیں یہ نظر آ رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، مسلمان ہی نہیں ہیں، یہ سب کافر ہیں. کیوں؟ کیونکہ شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتے، حکمران کی فرما برداری کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں. تو حکمران کافر ہے، یہ ان کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، یہ بھی کافر ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ ان سے غلطی ہوتی ہے اور یوں بس کافروں کو مارنا چاہتے تو دھماکے میں بیچارے کچھ مسلمان مر جاتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان ہی نہیں ہیں. اور جہاد کے دروس میں، کئی دروس میں ہم نے دلائل کی روشنی میں اس بد عقیدگی کو ظاہر بھی کیا، اس کا ازالہ بھی کیا ہے الحمدللہ. لیکن سبحان اللہ، کیا ہوا؟ جہاد کے دروس کو 10 سال ہو گئے تقریباً، داعش اس وقت موجود نہیں تھی، القاعدہ تھا. القاعدہ کا رد کرتے کرتے اب داعش آ گئی ہے، جو القاعدہ جس نے القاعدہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور نہ جانے کیسے ایسی اور تنظیمیں آتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہر شر سے محفوظ فرمائے. خلل کہاں پہ ہے؟ ہمارے اندر بھی خلل ہے. ہماری دعوت کہاں پہ ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ علم کے ہم کتنی قریب ہیں؟ جہالت سے ہم کتنی قریب ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بچے کس کے ساتھ اٹھتے ہیں؟ کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ ان کو استاد جو پڑھاتا ہے وہ کون ہے؟ اس کے کیا نظریات ہیں؟ بچہ جب سکول میں جاتا ہے، واپس آتا ہے، کیا سوچ لے کے آتا ہے؟ کیا فکر لے کے آتا ہے؟ ہمیں تو رزلٹ دیکھنا ہے نا. میتھ میں 90% ہے، بیٹا 100% کیوں نہیں ہے؟ انگلش میں 3% ہے، اتنی کیوں نہیں ہے؟ اس ریس میں، اس فلو میں ہم بھی بہتے ہوئے جا رہے ہیں. اچانک یہ خبر ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، کہ بچہ جو ہے وہ کسی دہشت گرد تنظیم میں شامل ہو گیا ہے. ارے میرا بچہ تو ایسا نہیں تھا، ارے اسے اچانک کیا ہو گیا ہے؟ تم نے کب خبر رکھی تھی اپنے بچے کی؟ تو میں زندگی ساری یہی چاہتا کہ اس کو رزلٹ تو اچھا تھا اس کا. اور ایسے جو ہونہار بچے ہوتے ہیں، جو کافی ذہین بچے ہوتے ہیں، یہ ٹارگیٹ ہوتے ہیں، یاد رکھنا، ٹارگیٹ ہوتے ہیں یہ لوگ. کوئی استاد ہوتا ہے، اس کی فکر خراب ہوتی ہے، اسکول میں دیکھتے سب سے اچھا کلاس میں کون سا بچہ ہے، اس کے تاڑ میں رہتا ہے، اس کی فکر آہستہ آہستہ آلود کرتا رہتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ بچے کی ایسی برین واشنگ کر دیتے ہیں، اس کے دماغ کے اندر مسلمانوں کے خلاف، قرآنوں کے خلاف، یہاں تک کہ اپنے والدین کے خلاف ایسے باتیں کرتے ہیں. اور ہمارے سامنے واقعات آئے ہیں کہ فلان نے اپنے باپ کو قتل کر لیا، فلان نے اپنے ماں کو قتل، فلان نے دونوں ماں باپ کو قتل کر لیا، بھائی کو قتل کر لیا، کزن کو قتل کر لیا. یہ سوچ کہاں سے آئی ہے؟ اسی معاشرے میں ہمارے ساتھ رہنے والا ہے، سفر بھی کہیں نہیں کیا اس نے، یعنی کہ وہ باہر گیا ہے، اس کی فکر چینج ہوئے پھر واپس آئے. ہمارے ساتھ رہتے ہوئے، ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے، کہاں سے فکر اس کو یہ آئی ہے؟ کہاں سے یہ سوچ اس کی بدلی ہے؟ کتابیں تو یہی جو ہم جو پڑھتے ہیں، یہی کتابیں پڑھتے ہیں. تو خلل کتاب میں نہیں ہے، خلل اس استاد جس نے کتاب پڑھائی ہے، خلل اس ماحول میں جس میں یہ رہتا ہے، ہم نے خبر نہیں رکھی اور ہمیں ضرورت بھی شاید نہیں تھی کہ ہم خبر رکھتے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمارے بیٹوں کو بھی اور بھائیوں کو بھی محفوظ فرمائے ان کے شر سے اور ہر شر سے. شب باز رحم اللہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله الى اخر الايه. اس میں بھی تفسیر کلمہ توحید کی جو توحید کے ضد ہے یعنی شرک سے بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود بنا لیتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان سے استغاثہ کرتے رہتے ہیں اور ان سے بہت ہی خاص محبت کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی عبادت بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، یہی شرک اکبر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے اور جہنم کی آگ کی وعید سنائی ہے، جیسے کہ آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. اسے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جو اعمال ہیں وہ دکھائے گا، اور یہ سارے ان کے لیے حسرت و ندامت بن کے رہ جائیں گے. کیا اعمال تھے؟ یہ شرک تھا، بدعات، نافرمانیاں تھیں. وما هم بخارجين من النار، اور وہ کبھی جہنم کی آگ سے نکلنے والے نہیں. اور پھر آخر میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ حدیث کے تعلق سے بیان فرمایا، وہ فی الصحیح مرفوعا، صحیح سے مراد یہاں پہ صحیح مسلم کی روایت ہے، مرفوعا سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی صحابی نے رفع کیا اس حدیث کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. من قال لا الہ الا اللہ وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، رواه مسلم عن سعد بن طارق الاشجعي رضي الله تعالى عنه. شيخ باز رحمه الله فرماتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ، وفي روایت من وحد الله، دوسری روایت میں آیا ہے من وحد الله، وهذا يبين معنى لا الہ الا اللہ انه هو التوحید. اس حدیث کی معنی واضح ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کو زبان سے بھی کہنا ہے، اور کفر بما يعبد من دون الله پر عقیدہ بھی رکھنا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور یہ معنی توحید کا. کفر قوله کفر بما يعبد من دون الله یعنی انکر كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، یعنی ہر اس چیز کو کا انکار کرنا اور اسے جھٹلانا جس کی عبادت کی گئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے سوا، اور اپنے دل سے عقیدہ بھی رکھا ہے، تو ایسے شخص کا جو مال ہے اور خون ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، یعنی وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کی نازل شریعت ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس شریعت کا پابند ہو جائے. وہ حساب علی اللہ سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ سچا ہے اپنے اس دعوے میں، یعنی اسے لا الہ الا اللہ بھی کہا ہے اور الکفر بعبد من دون اللہ پہ یقین بھی کیا، اس پہ عمل بھی کیا ہے، اس کا مال اور اس کا خون دنیا میں تو حرام ہو گیا، یعنی وہ مسلمان ہو گیا، دراصل میں داخل تو ہو گیا. اب دل کی باتیں کون جانتا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی سچائی سے اس نے کلمہ توحید کو قبول کیا، اس پہ عمل کر رہا ہے. اس لیے وہ حساب علی اللہ، اگر وہ سچا ہے تو اس کے لیے جنت ہے، اور جس نے صرف اپنے زبان سے کہا ہے، اپنے دل سے یقین نہیں کیا، تو ایسا شخص منافق ہے، اس کا حکم منافقین کا حکم ہی ہے، دنیا میں اور آخرت میں وہ جہنم رسید ہوگا. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.